أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وصرفه على سائر الحيران بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قاس السماء على بحجة الله في العربين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والقرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پروردگار عالم سارے انسانوں کو تین باتیں انجام دینے کا حکم دے رہا ہے. دیکھو، تمہیں عدل اور احسان سے کام لینا چاہیے اور اپنے عزیزی اور قریبی رشتے داروں کا خیال رکھنا چاہیے. اور تمہیں تین باتوں سے منع کیا جاتا ہے: خبردار، فحش اور منکر باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرو، اسی طرح سے بغاوت سے دور رہو. یا الحکم، یا اللہ کی جانب سے تمہیں وعظ ہے، نصیحت ہے. یا الحکم تذکر کروں، شاید تم ذکر کرنے کے قابل بن جاؤ، تمہارا دل یا دہانی کرتا رہے اور تم راہ راست کو اختیار کر لو. دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں بیان کی گئی ہیں اور ان نیکیوں کے حوالے سے اس کا بہت اجر بھی بیان کیا گیا ہے. ایک کلیہ تو آپ سب جانتے ہیں. ہمارے دین میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ فقط نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، چاہے بعد میں آپ وہ نیکی انجام نہ دیں. اور اگر وہ نیکی آپ انجام دیتے ہیں تو پروردگار ایک نیکی کے عوض 10 گنا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے. یہ جو طریقہ کار تمام نیکیوں کے بارے میں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی نیکی ہو، چاہے آپ صدقہ دینا چاہیں، چاہے آپ خیرات کرنا چاہیں، آپ مظلوم کی مدد کرنا چاہیں، آپ اپنے رشتے داروں کی تیمارداری کرنا چاہیں، کسی اور مریض کی تیمارداری کرنا چاہیں، یہ بہت سارے طور طریقے اسلام میں بتائے ہیں جہاں عبادت کے پہلو بھی ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کے طور طریقے بھی ہیں. ان میں بھی بہت ساری نیکیاں بیان کی گئی ہیں. مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نیکیوں کو باقاعدہ کمپیئر کیا گیا ہے, ایک باقاعدہ کمپیریزن ہے نیکیوں کا. مثلاً فرض کیجیے کہ صدقہ دینے کے بارے میں کہا گیا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے, ایک نیکی ہے اس کا اجر بتایا گیا, مگر صدقے کو ایک دوسری نیکی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. وہ کون سی نیکی ہے؟ قرضہ دینا. قرضہ دینے کے بارے میں الگ سے حکم یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قرضہ دیتا ہے وہ قرضہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر مومن کے ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ کو قرضہ دیا ہے اس نے. من یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کی ملاقات اللہ سے تو نہیں ہوگی, کسی مومن ہی کو آپ قرضہ دیں گے. تو اگر مومن کو قرضہ دے رہے ہیں تو گویا آپ نے اللہ کو قرضہ دیا. اچھا, صدقے کا بھی بڑا ثواب بتایا گیا, اور صدقے کے حوالے سے جو روایتیں ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ صدقہ آپ کو فائدہ نہ پہنچانے والا ہو. آپ کی اس زندگی کا کوئی موقع ہو یا آپ کی اخروی زندگی کا موقع ہو, کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ نہ صدقہ آپ کو فائدہ نہ پہنچاتا ہو. اگر بنیادی معاملات ہیں, کاروبار میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے صدقہ نکالیے, کوئی گھر میں بیمار پڑ گیا ہے صدقہ نکالیے, کسی اور طرح کی پریشانی آ گئی ہے صدقہ نکالیے, اگر اولاد کے حوالے سے کوئی مصیبت آ گئی ہے صدقہ نکالیے, ہر پریشانی کا حل صدقہ بتائے گا. اور یہ کہا گیا ہے کہ 70 بیماریوں کا حل ہے صدقہ. اب اس دنیا کے بعد اگر تجارت قبر کا خوف ہے صدقہ نکالیے, بلند سراج کا خطرہ ہے صدقہ نکالیے, آخرت کا سوال حاصل کرنا ہے صدقہ نکالیے, ہر مرض کا علاج بتایا گیا صدقہ. تو صدقے کا اپنا ثواب بتایا گیا ہے, قرضے کا اپنا ثواب, مگر بسا اوقات ان دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ صدقہ ایک طرف ہو اور قرضہ دوسری طرف ہو تو کس کا اجر زیادہ ہے. اب مجھے معصوم کا نام یاد نہیں رہا, معذرت چاہتا ہوں, غالباً جو حدیث میرے ذہن میں ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, یا یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, اس کا ذہن میں نہیں میرے. ارشاد فرماتے ہیں معصوم کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے جبکہ قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے. اور صدقے اور قرضے میں فرق یہ ہے کہ صدقہ جو آپ نے دیا وہ چلا گیا, قرضہ جو آپ نے دیا وہ واپس آ جائے گا. واپس آ جائے گا مگر اس کے باوجود اس کا ثواب 18 گنا ہے. تو کچھ نیکیوں کو اس طرح سے کمپیئر کیا گیا. جب کمپیئر کیا گیا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی نیکی کتنی وزن والی ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جتنی بڑی نیکی ہو وہ سب سے پہلے انجام دینا چاہیے. اسی طرح سے آپ نے ایک واقعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سنا ہوگا, بلکہ دونوں ائمہ کا واقعہ ہے, امام حسین اور امام حسن دونوں کا واقعہ ہے. ایک شخص طواف کر رہا تھا, پانی سوکھا کا طواف ہے, طواف کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ امام حسن بھی طواف کر رہے ہیں. امام حسن کو طواف کرتے ہوئے دیکھا, اپنا طواف مکمل کر کے یہ باہر نکلا. جب یہ مسجد الحرام سے باہر نکل رہا تھا اس کی نگاہ امام حسین کو پڑ گئی. پوچھا کہ دو طرح کے واقعات آ گئی. اسے پوچھا امام حسین, جب نگاہ پڑی تو امام حسین سے انہوں نے کہا کہ میرا ایک فلاں کام ہے ذرا آپ کر دینے والا کام, آپ کے کہنے کی وجہ سے میرا یہ کام بن جائے گا. تو امام حسین نے اس سے سوال کیا کہ تم نے یہ والی بات میرے بڑے بھائی امام حسن سے کیوں نہیں کہی, وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے, یہ والی بات وہاں تو نہیں کیوں بیان نہیں کی. تو اس نے جواب دیا کہ وہ طواف کر رہے تھے اس لیے میں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا, اور آپ یہاں بیٹھے ہیں لہٰذا آپ کو کہا, تو معقول جواب کر دیتے. مگر امام حسین نے اس کو پلٹ کر کیا جواب دیا کہ اگر تو میرے بھائی سے اپنے کام کو بیان کرتا تو اپنا طواف چھوڑ دیتے اور تیرے ساتھ چلتے اور تیرا کام کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی طرح کی مدد مانگ رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, مومن ہے آپ اس کا کام کر سکتے ہیں, تو اس کا اجر طواف سے زیادہ ہے. یہ کمپیریزن محترم اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو اسی کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد جو افراد مسجد الحرام میں پہنچتے ہیں، خانہ خدا میں پہنچتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر جو عبادت انجام کی جاتی ہے اس سے زیادہ آپ نہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. چاہیے تو کیجیے کہ نہیں آج کے بعد میں ہر مومن کی مدد کروں گا، جو میرے پاس آیا میں اس کی مدد کروں گا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس کی مدد کروں گا. یہ چاہیے تو کیجیے. اور ہر مقام پہ نہیں ہوتا کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ نکال کے دینا پڑتا. بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے، آپ کو کسی کو فون کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے، اس کو مشورہ دینا ہوتا ہے، تھوڑی سی گائیڈنس دینا ہوتی ہے، اس سے کام بن جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس بسا اوقات ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے ان کے لیے گویا کچھ نہیں کیا، ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر وہ زندگی بھر ہمیں یاد رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے جو وہ بات کہی تھی یا وہ مشورہ ہمیں دیا تھا وہ ہمیں اتنا کام آیا کہ ہماری زندگی سنا گئی. سبھی کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، کوئی نمبر لینا کام نہیں کرنا ہوتا. ایک فقط چھوٹی سی گائیڈنس کی وجہ سے اس کی بیچارے کی زندگی سمجھ جائے گی، یا فقط کسی کی سفارش کرنے کی وجہ سے اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کو جاب مل جائیں گے، اس کا کاروبار چل جائے گا. یہ طے تو کیجیے آپ کو قدم قدم پر خانے خدا کے ثواب سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. موقع کافی آئے مومنین کی مدد کرنے کا. ہاں ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا پرابلم کریئٹ ہو گیا. خصوصیت سے شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، ایک بہت بڑا پرابلم کریئٹ ہو گیا ہے. وہ کیا کہ شہر کراچی میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان تمام کو مختلف طریقوں سے لڑایا جاتا ہے. کبھی شیعہ سنی کے نام سے لڑایا جاتا ہے تو آپ کیا بن جاتے ہیں، وہ سنی بن جاتے ہیں، میدان جنگ گرم ہو جاتا. کبھی ماجد پٹھان کے نام سے لڑایا جاتا ہے تو آپ ماجد بن جاتے ہیں، وہ پٹھان بن جاتے ہیں، پھر وہ پارٹی بازی دوسری ہو جاتی ہے اور پھر لڑایا جاتا ہے اور فسادات ہوتے ہیں. کبھی ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کے نام سے لڑایا جاتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں ہیں وہ دوسری پارٹی میں ہیں، اس کے نام سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. اور کیسے فسادات ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ نے خود دیکھا ہے، شہر کے حالات خود جانتے ہیں کہ اگر کچھ علاقے سے آپ گزرنا چاہیں اور اگر آپ کی شکل و صورت کے خاص حیات کی ہے، شکل و صورت سے بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماجر ہیں یہ پٹھان ہیں، اگر خاص شکل و صورت ہے آپ کی تو ایسی صورت میں پھر دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ مومن ہیں یا غیر مومن ہیں، آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. بس پٹائی شروع کر دی جو مختلف طریقوں سے جو لگایا جاتا ہے، مختلف انداز سے جو لگایا جاتا ہے، کبھی شیعہ سنی کے نام پر، کبھی حاضر پٹھان کے نام پر، کبھی سیاسی پارٹیوں کے نام پر. یاد رکھیے کہ نہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کسی فرقے اور قوم و قبیلے سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کسی قومیت سے تعلق ہے. اگر ہم کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو فقط اور فقط اور فقط علی اور اولاد علی. ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم تو فقط علی کے ہیں. جو حکم ان کا ہوگا، جو حکم ان کی اولاد کا ہوگا اس کے ہم تابے دار، اس کے اندر میں برداری کریں گے. تو یاد رکھیے کہ جب اگر شہر کے حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپس میں مختلف طریقوں سے لڑایا جاتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ در ولایت سے تعلق رکھنے والا ہے تو ذمہ داری بن جائے گی ہماری کہ ہم اس کی مدد کریں. چاہے تو وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی گاڑی جلائی جا رہی ہے، اس کا رکشہ جلایا جا رہا ہے، اس کی دکان جلائی جا رہی ہے، اس کا گھر جلایا جا رہا ہے، اگر وہ در ولایت سے تعلق رکھنے والا ہے تو یہ ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں. یہ غیر نہیں ہے، چاہے وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ دوسری زبان بولنے والا ہے، لیکن اصل میں ہمارا ہے. تو یہ بات کسی نے رکھنی ہے کہ جو معاشرتی انتشار پیدا کیا جاتا ہے، جو اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، اگر یہ اختلافات پیدا کرنا بند کر دیں تو ان کے پاس کام کیا رہ جائے گا؟ کیا یہ تو جاب کر رہے ہیں؟ یہ جو سیاسی پارٹی والے ادھر ادھر گھوم کر رہے ہیں، ان کے پاس داخلہ تو جاب ہے، ان کا کوئی بزنس ہے، ان کی کوئی اور آمدنی کا ذریعہ ہے؟ جی نہیں، یہی وہ طریقے ہیں
کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ انتظار پھیلاتے رہیں گے یہ طرف, اور نئے نئے طریقے سے نئے نئے انداز سے تقریریں ہو رہی ہوں گی, سیمینار ہو رہے ہوں گے, جلسے ہو رہے ہوں گے, جلوس ہو رہے ہوں گے, بس سال بھر بلکہ سال ہاں سال سے دہائیوں سے اس سلسلہ چل رہا ہے اور انہیں سے انہیں کی پارٹیوں کا کام چل رہا ہے. مگر یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ نہیں, ہم سب آپس میں ایک ہیں, ہم سب گلے بلائے سے تعلق رکھتے ہیں, زیادہ ہماری کسی میں مخالفت نہیں. تو اگر کہیں ایسا واقعہ پیش آ بھی جاتا ہے تو ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں, اگر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے. اگر چھوٹی سی مدد کا ثواب یہ ہے کہ خانہ خدا کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے اور امام وقت کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے, تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں, ہماری کیا مثال ہو سکتی ہے. ہم ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں اگر ثواب کر لیں تب بھی ہمیں وہ اجر نہیں مل سکتا. جو امادہ طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مقام پر آپ کی مدد کا مستحق بن گیا تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کیجیے. یہ جو بات میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا کہ ذرا میری گفتگو سے ہٹ گئی, ایک کر رہا ہوں ذرا محمد والے یہ مساوات نیتوں کو کمپیئر کیا گیا ہے اس نام. اچھا, اب کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عدل کے حوالے سے سوال کیا, اس کا مطلب ہے الہما افضل العدل ام الجود. مولا یہ بتائیے کہ دو نیکیاں ہیں, ان دو نیکیوں میں سے کون سی نیکی فضیلت والی ہے, افضل کون سی, عدالت کرنا یہ زیادہ بڑی فضیلت ہے یا صحابت کرنا یہ زیادہ بڑی فضیلت ہے؟ اچھا, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں, اگر اپنی جب سے کسی کی مدد کی جا رہی ہے, پیسہ دیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. پیسہ دینا ہی سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے, ورنہ آپ دوسرے کام کروا کے لیے لوگ کر لیں گے, لیکن پیسے نکالنے کی بات کریں وہاں طرح طرح کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ صحاوت کرنا زیادہ بڑی نیکی ہے, مگر نہیں, مولا کا یہ جواب نہیں, عجیب جواب ہے مولا. مولا کیا فرماتے ہیں, العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. دیکھیں عدالت یہ, دونوں کی ڈیفینیشن مولا نے بتائی, عدالت یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھنا, یہ ہے عدالت. اور یہ ہے کسی, اگر آپ ایک دائرے میں اس کو محدود کر دیں گے تو یہ کوتاہی ہوگی. تمام مقامات کے لیے امام نے کلیہ بتا دیا, جو کہ جہاں پر ہونا چاہیے اگر آپ اس مقام پر رکھتے ہیں تو یہ عدالت. فرض کیجیے کہ آپ 50 روپے کے پھول خرید کر لائے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے, ڈرائنگ روم سجانے کے لیے 50 روپے کے پھول آپ نے عام طور پر میز میں سجائے جاتے ہیں, گلدان میں سجائے جاتے ہیں, میز پر رکھے 50 روپے کے آپ پھول لیا ہے, اور اسی دوران میں مارکیٹ میں آپ یہ پھول خرید رہے تھے, وہاں آپ نے جوتے بھی خرید لیے بالکل نئے برانڈ نیو اور اچھے والے جوتے خرید لیے 5000 روپے. اب اگر یہ 5000 روپے کے جوتے ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر لا کے سجا دیے جائیں اور پھولوں کو جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں جوتے کے مقام پر رکھ دیا جائے, تو اگر سوال کریں کہ بھائی یہ کس طرح سے کیا آپ نے, آپ کو کلیئر سمجھ میں نہیں آیا. جوتے کی قیمت ہے 5000 روپیہ, بہت بڑی قیمت ہے, زیادہ اس کو اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے, زیادہ میں نے ٹیبل کو اوپر رکھ دیا, اور پھول ہے 50 روپے کے, زیادہ میں نے اس کو ڈال دیا جوتا جان میں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں پر. تو ہمیں ممکن ہے کہ لوگ زبان سے پہلے نہ کہیں کہ آپ کو بھلا کسی سائیکٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. مگر دل میں تو بالکل یہی خیال کرے گا کہ واہ واہ بڑا کلیہ آپ نے زبردست بنایا. تو اذان محترم یہ فقط جوتے اور گلدان کی بات نہیں ہے, ہر مقام کا یہ مسئلہ ہے اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو جس لائق ہے اسے اس لائق اس منزل پر رکھو. چنانچہ
فقط اشیاء کی بات نہیں ہے، یہ افراد کا معاملہ بھی ہے، افراد کا. امت مسلمہ میں، امت مسلمہ کے سوچ میں یہی غلطی ہو گئی کہ جن کا جو مرتبہ تھا وہاں رکھنے کے بجائے انہوں نے مرتبہ بڑا بتا دیا، کہیں گھٹا دیا کہیں بڑھا دیا، یہی بڑی غلطی ہوئی ان سے. جس کا جو مرتبہ تھا اس مقام پر اگر رکھا جاتا تو یہ عدالت تھی، کسی کو عدالت کا ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کے مرتبے کو بہت بڑھا دیتے ہیں جبکہ فائدہ نہیں ہے، کسی کے مرتبے کو بہت گھٹا دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا کیا گیا تو عدالت سے ہٹ گیا. اور یہ تمام امور کا کلیہ انعام بتا رہے ہیں کہ جو کی جس لائق ہے آپ اس مقام پر اگر اسے رکھیں یہ ٹھیک عدالت ہے. یہ اپنے فیملی میٹرز میں بھی ہے، کمیونٹی میٹرز میں بھی ہے، آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی، اپنی بیوی اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی، جس کا جو مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ رکھیں گے تو ٹھیک آپ نے عدالت سے کام کیا. مومنین کے اعتبار سے بھی، جو تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں، اگر آپ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا آپ نے بالکل ٹھیک عدالت سے کام کیا. لیکن اگر آپ نے فاسق کو فاسق کو سلام کرنا شروع کر دیا، ایک بےحدہ قدم کے آدمی کو اس کی عزت کرنا شروع کر دی، آپ عدالت سے ہٹ گئے، عدالت کا نام آپ نے چھوڑ دیا. تمام مقامات کا کلیہ مولا بتا رہے ہیں کہ یہ کلیہ. اچھا سخاوت میں کیا ہے؟ سخاوت میں یہ کہ جو چیز جہاں پڑی ہے اسے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا. عدالت کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے دکاندار سے 100 روپے کی چیز خریدی، آپ اس کو 100 روپے دیں، بالکل بیلنس ہو گیا، آپ نے عدالت کر دی. آپ کے پاس اگر کوئی شخص آیا ہے اور اپنا آدمی ہونے کے ناطے سے وہ کوئی چیز آپ کو بیچ رہا ہے، اگر جتنے کی ہے اتنی رقم آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ عدالت سے کام لیا. مگر اگر فرض کیجیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہے 100 روپے کی، آپ نے اسے 200 روپے نکال کے دے دیے، اور اگر واپس کرنا جا رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے نہیں یہ ٹھیک ہے لے لے لے، یہ آپ نے سخاوت سے کام لیا، سخاوت کیا. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سخاوت زیادہ بڑی اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، مگر اس میں کیا ہے؟ آپ نے چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، وہ تھا 100 کا مستحق، آپ نے ہٹا کے اس کو 200 کا بنا دیا. یہ ہر مقام پر عام طور پر اچھا ہوتا ہے، مگر اگر غور کیا جائے امام کے کلام پر، اگر غور کیا جائے تو امام نے جو بات بیان کی ہے عزم کے حوالے سے اور سخاوت کے حوالے سے، اگر سخاوت انفرادی عمل کو پیش نظر رکھی جا رہی ہے تو سخاوت یقین بہتر. لیکن امام نے جو عدالت کا ذکر کیا ہے وہ انفرادی معاملہ رہنے نہیں کیا، یہ اجتماعی معاملے کو پیش نظر رکھ کر امام نے عدالت کا ذکر کیا. اس لیے کہ اجتماع میں، جنرل پبلک میں ہر مقام پر سخاوت کام نہیں آ سکتی ہے، کلیہ اور اصول نہیں بن سکتا. ایک آدمی سخاوت سے کوئی حکومت نہیں چلا سکتا، سخاوت سے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چلا سکتا، سخاوت سے کوئی ادارہ نہیں چلا سکتا. ہاں مگر عدالت سے یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں، حکومتیں بھی چل سکتی ہیں، ادارے بھی چل سکتے ہیں، گھر بھی چل سکتا ہے. تو امام گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اجتماع کا معاملہ ہے، پبلک جنرل پبلک کا معاملہ ہے، تو وہاں سخاوت سے زیادہ بڑھ کر عدالت ہے، عدل کے پیمانے کو قائم رکھو. ہاں انفرادی معاملہ اگر ہے تو ٹھیک ہے سخاوت کو پیچھے نہ رکھو، اور یہیں وہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اگر اجتماع کا معاملہ ہے، جنرل پبلک کا معاملہ ہے، اگر آپ وہاں عدالت کرنے جائیں گے تو وہاں طرح طرح کے پرابلمس پیش آئیں گے، وہاں سے پرابلم شروع ہو جائیں گے. چاہے آپ نے کسی جگہ ظلم نہ کیا ہو، آپ نے کسی جگہ جاتی نہ کی ہو، مگر وہ پہلے سے ظالم ہے، معاشرے میں ظالم بنا ہوا، سوسائٹی میں ظالم بنا ہوا، قوم میں ظالم بنا ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں بخشے گا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اگر آپ نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا نہیں کیا تو وہ آپ کا مخالف بن کے بیٹھ جائے گا، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہاں تک کہ یہ اتنا مشکل کام ہے معاشرے میں، صحیح معنی میں ایگزیکٹلی اگر ایک حاکم ہے اور عدالت کو اسے نافذ کرنا ہے تو بسا اوقات اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ مالک افسر جیسا شخص وہ ہمیشہ پریشانی کے عالم میں مبتلا رہتے تھے، اور وہ مولا تو بڑا عجیب و غریب مشورہ دینے لگ جاتا ہے. اچھا یہ بات کیجیے، مالک افسر کا مقام تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ کوئی شخص ہیں کہ جس کے بارے میں معصوم کی روایتیں یہ ہیں کہ مالک اشتر کا مرتبہ مقام مولا کی نگاہ میں ایسا تھا جیسے رسول کی نگاہ میں سلمان فارسی کا مرتبہ مقام، اتنا بڑا مرتبہ مقام تھا. ایمان کے کل 10 درجے بتائے تھے، 8واں 1، 9واں 1، 10واں 1، 10ویں بار سلمان کو بتایا تھا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر تھا. جو سلمان کا مرتبہ مقام رسول کی نگاہ میں، مولا کی نگاہ میں مالک اشتر کا بھی کوئی مقام. اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کا عالم جو دیکھیے، کیا تقوی و پرہیزگاری کا ان کا عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر کچرا پھینکتا ہے، ان کو پتھر مارتا ہے، تو فقط اس بنا پر کہ یہ مسلمان ہے، اس کی مغفرت کرنے کے لیے باقاعدہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ اس کی مغفرت کرے، اس کے لیے توبہ کی دعا کریں. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے متقی شخص دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پرہیزگار شخص دیکھے ہوں گے، مگر آپ کی عمر جو 60 برس کی ہو چکی ہے، 70 برس کی ہو گئی ہے، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مثال آپ کو ایسی ملی ہے کہ جہاں پر کوئی ایک مومن آپ کو ملا ہو اور وہ کہے کہ میرے فلاں رشتے دار نے مجھے بہت تکلیف دی، میرے فلاں بزنس پارٹنر نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے، بڑا نقصان پہنچایا، یا میرے بھائی نے مجھے بہت برا بلا کہا ہے اور میں مسجد میں آیا ہوں اس کے لیے استغفار کرنے کے خاطر، ابھی سنا آپ نے 70 برس کی زندگی گزر جاتی ہے، کوئی متفق پر ایک زیادہ ملتا نہیں ہے. مالک اشتر جو تلوار چلانے پر آئے تو ایسی زبردست تلوار چلانے والے ہیں یہ کہ اچھے اچھوں کے سچے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مومن کی صفات کے پیچھے میں رکھتے ہوئے اگر کوئی ان پر جاتی کرتا ہے، ان کا ٹیکتا ہے، کچرا ٹیکتا ہے، تو تقوا پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ مسجد میں ان کے لیے دعا کرنے آتے ہیں. اچھا جس نے کچرا پھینکا تھا، کنکر مارا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ تم نے کیا کر دیا ہے، تم جانتے ہو کون آدمی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین کی فوج کے کمانڈر ہیں. اچھا اس کو بیچارہ سانپنے لگا بری طرح سے، بھاگا ان کے پیچھے دیکھا کہ وہ مسجد میں ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھ کے سارے کو دیتے، وہ آیا پیچھے سے اور آگے معافی مانگنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، مولا کے اتنے قریبی ساتھی ہیں، پڑھائے. اس نے کہا خدا کی قسم میرا مسجد میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں فقط اور فقط مسجد میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے استغفار کروں. آپ نے میرے تقوا پر نری معیار سنا مالک اشتر. اچھا اب کیا ہے، یہ مالک اشتر ایک مرتبہ مولا کو مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں. مولا کی ظاہری خلافت کا نمانا ہے، ذرا غور کیجیے، عدالت کا نظام نافذ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. مولا کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، ہم نے کوفہ والوں کے ساتھ مل کر جنگ جمل کو فتح کر دیا. اس کے بعد جب جنگ جمل فتح ہو گئی تو ہم نے کوفہ والے اور بصرہ والوں دونوں کو ملا کر، یاد رکھیے کہ جنگ جمل بصرہ میں ہوئی تھی، بصرہ کے قریب ہوئی تھی، یعنی وہاں تک امام کو اپنا لشکر لے جانا پڑا تھا، کوفہ سے بصرہ تک، بصرہ پتہ ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ جمل فتح ہو گئے تو کوفہ والے اور بصرہ والے دونوں سے مل کر، دونوں کو ملا کر ہم نے جنگ جبرین لڑی اور جنگ جبرین میں کامیابی حاصل کی. مگر مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ عدالت کا معیار قائم کر رکھا ہے کہ ہر ایک کو برابر برابر دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے بہت سے قریبی ساتھی آپ سے ٹوٹ ٹوٹ کر حاکم اسلام کے پاس جا رہے ہیں. تو آپ ذرا اس پہ غور کیجیے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کو اگر تھوڑا سا آپ زیادہ دیں گے پھر آپ کے ساتھ رہیں گے. تو یاد رکھیے، یہ جتنے بڑے بڑے تھے یہ فقط امام حسن کے زمانے میں نہیں ٹوٹے تھے، یہ فقط امام حسن کے زمانے میں امام کا ساتھ چھوڑ کے نہیں رہتے، یہ امیر المومنین کے زمانے سے چکر شروع ہو گیا تھا، مولا ہی کے زمانے سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ مولا ہی کا لشکر چھوڑ چھوڑ کے جا رہے. اچھا مولا کا لشکر بھی کیسا کہ مولا نے جتنی جنگیں اب تک لڑی ہیں سب کی طرف جیتی ہیں، سب کی طرف کامیاب ہوئی ہیں جنگیں، مگر کامیابی کے باوجود عام طور پر سیاسی پارٹیوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں وہ تیار ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو مولا نے کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر کامیابی حاصل کرنے کے باوجود لوگ ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے اس لیے کہ عدالت کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. روزانہ محترم یہ چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے کہ جو آنے والا آئے گا علی کا پرزن آنے والا, ان کے متعلق تو جملہ ہی یہ ہے الذی یملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملا الظلم مدورا, وہ تو عدالت کا ایسا نظام قائم کر دے گا کہ دنیا ہفتہ بکا رہ جائے گی, حیران رہ جائے گی. اگر اس طرح سے عدالت کا نظام قائم ہوگا تو جو ہم یہ سوچ رہے ہیں اور سوچ ہی نہیں رہے, باقاعدہ دعا بھی کر رہے ہیں الاجل الاجل الاجل, باقاعدہ دعائیں مدعا پڑھ رہے ہیں, مختلف قسم کی زیارتیں پڑھ رہے ہیں اور امام کو بلا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عدالت کا نظام برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا. خصوصیت اگر زندگی میں انسان نے عدالت کے معیار کو نہ اپنایا ہو, انصاف کے معیار کو نہ اپنایا ہو, تو اس شخص کو سب سے زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے, یہ سب سے زیادہ پریشان ہوگا. اور یہ اپنے گھر سے لے کر قبیلے سے لے کر قوم سے لے کر شہر سے لے کر ملک تک ہر جگہ پیمانہ اس کا ایک ہی ہے, معیار اس کا ایک ہی ہے. ہاں جہاں کہیں یہ نظام قائم ہو جاتا ہے, مختصر طور پہ بھی قائم ہو جاتا ہے, کمپلیٹلی تو قائم نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو آنے والا امام ہی قائم کرے گا, مگر مختصر طور پر بھی اگر کہیں پر انصاف کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پبلک نے اس کا ایک اور ریئیکشن دیا تھا, ایک خوبصورت قسم کا ریئیکشن دیا تھا. وہ کیا کہ جس کنٹری میں جس کمیونٹی میں انصاف کا نظام زیادہ قائم ہوگا, اچھا یہی والی بات گھر میں بھی ایک فیملی میں بھی اگر انصاف سے کام لے سربراہ, تو ایسی صورت میں کنٹری کے لوگ کمیونٹی کے لوگ وہ خود اپنی طرف سے قربانیاں پیش کرتے ہیں اور حاصل کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں, جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں اگر اب انصاف کا نظام اس نے قائم کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ نوشیروان عادل, آپ نے سنا ہوگا کہ نوشیروان کے بہت سارے قصے ہیں. نوشیروان عادل ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر ادھر ادھر ریا میں گھوم پھر رہا تھا, ایک کاشتکار کے یہاں پہنچا, دیکھا کہ اس کا باغ بہت زبردست قسم کا شاندار قسم کا باغ ہے اور انگور کا باغ ہے اور انگور کی سیزن بھی آ چکی ہے, انگور کا باغ بالکل پک کے تیار ہو گیا, فرسٹ کلاس انگور کے کھوٹے لگے ہیں, زبردست قسم کے انگور لٹک رہے ہیں. یہ کیا وہاں پر میں مسافر ہوں کہ پرانے زمانے میں مسافروں کو عام طور پر لوگ اپنے یہاں ٹھہرایا کرتے تھے, بڑی سی مدد بھی کیا کرتے تھے, میں مسافر ہوں آپ کے یہاں ٹھہرانا چاہتا ہوں, سنبھالی آئیے کوشش لگے. وہ خاطر مدارا چیز ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نوشیروان نے اسے کہا کہ بھائی مجھے انگور کھانے کا بڑا موڈ ہو رہا ہے, آپ تھوڑا سا انگور لے آئیے. وہ انگور لے کے آیا مگر اس نے دیکھا کہ یہ انگور اس کے باپ کے نہیں, وہ کہیں اور سے لے کے آ گیا. تو نوشیروان نے اسے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ کے باپ کے انگور چاہیے تھے, آپ پتا نہیں کہاں سے انگور لے آئے, میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو آپ کے باپ میں لگے گا انگور یہ انگور میں استعمال کروں. تو معلوم اس نے کیا جواب دیا, اس نے کہا کہ بھائی ہمارا بادشاہ بہت عادل آدمی ہے اور ان کی عدالت کے چرچے دور دور تک ہیں, حقیقت یہ کہ اس باغ میں اس بادشاہ کا بھی کچھ حصہ ہے, جب تک وہ حصہ میں اسے نہ دے دوں اس وقت تک اس باغ کے انگور میں آپ کو نہیں چلا سکتا. ایک ریئیکشن ہوتا ہے رعایا کرنا, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا حاکم عدالت انصاف کرنے والا تو وہ بھی عدل و انصاف کے مطابق میری مدد کر سکے, اور یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے, فقط نوجوان کے زمانے کی بات نہیں ہے, یہ آج کے زمانے کی بات بھی آپ کو ملے گی. آج بھی دنیا میں جو مختلف کنٹریز ہیں, آپ نے اگر مختلف ویسٹرن کنٹریز کا یا ان میں سے کچھ کا دورہ کیا ہو تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. جاپان میں پاکستان سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں, جاپان سے بہت سارا سامان امپورٹ ہوتا ہے, چنانچہ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں مشینری دیکھنے کے لیے دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے. ایک صاحب نے ہمیں اپنا واقعہ جو خود ان کے ساتھ پیش آیا وہ ہمیں بتایا, کہا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ گئے جاپان میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں جانا تھا, ذرا دور تھا وہ علاقہ تو ہمیں ٹرین میں بیٹھ کے جانا تھا, لہٰذا ہم جب اسٹیشن پر پہنچے تو ٹرین بالکل اسٹیشن پر کھڑی تھی اور اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا, ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی کہ ہم ٹرین کا ٹکٹ خریدیں, لہٰذا وہ جاپانی میرے ساتھ تھا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, مجھے ٹرین میں بٹھا دیا. میں نے کہا وہی پاکستان ہے بھائی, ٹرین کا ٹکٹ جیسے ہمارے یہاں نہیں لیا جاتا ہے, بسوں کا ٹکٹ ہمارے یہاں نہیں لیا جاتا, ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینے سے تو مجبور ہے, ورنہ ہوائی جہاز بھی کر کے چلانے والا ہوتا تو شاید اس میں بھی بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاتے. لہٰذا یہ سروا کرنا تو اللہ نے ہوتا جب یہی سمجھا کہ بھائی یہاں بھی ایسے ہی سارا کارنامہ ہے, چنانچہ دونوں بیٹھ گئے ٹکٹ. اور وہ فاصلہ کافی تھا, اس فاصلے پہ جانے کے بعد وہ وہاں سے اترے ہیں ٹرین سے, تو ٹرین سے اترنے کے بعد ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد اس جاپانی کے جیب میں کچھ ٹکٹ تھے, وہ ٹکٹ نکال کے اس نے ڈبے میں ڈال دیے. یہ پاکستانی بڑا حیران ہوا, یہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ جو ہم نے ٹرین میں سفر کیا اس وقت تو ٹکٹ خریدنے کا ٹائم نہیں تھا, اس لیے ٹکٹ نہیں خریدے, ہم فوراً ٹرین میں بیٹھ گئے, لیکن بغیر ٹکٹ کے تو سفر نہیں کرنا چاہیے نا, وہ تو مناسب نہیں, لہٰذا میں نے ٹکٹ اس اسٹیشن پہ ڈالا, اس اسٹیشن ڈالنے کے بعد جب معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام کچھ حد تک بھی اگر قائم ہوتا, کچھ حد تک بھی اگر انصاف ہو رہا ہوتا تو رعایا بھی ایسی بن جاتی ہے, لوگ بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ جو اپنے حاکم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیکس دینے سے منع کیا جا رہا ہے, ہم ٹیکس نہیں دیں گے, تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکومت کیا کر رہے ہیں, وہ اگر ٹیکس نہ بچائیں تو کیا کریں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ جاتا. لہٰذا جیسی حکمرانی ہوگی ویسے آپ کو عوام ملیں گے, ویسے آپ کو لوگ ملیں گے. اب آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آنے والا امام عدل و انصاف کا نظام قائم کر دے گا تو رعایا کتنا زیادہ ان کا سپورٹ کرے گی. مجھے پریشانی حیرانی کی بات نہیں, وہ تعجب کی بات نہیں, جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں کے لوگ بھی ایسے بن جاتے ہیں. بس جب حکمران ظالم ہو جائیں اور بدترین قسم کا ظلم کرنے لگ جائیں, ہمارے معاشرے میں بہت ساری اس کی جھلک دیکھ لی, ہر چیز کی قیمت مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, فقط آٹے کی بات نہیں ہے, فقط چینی کی بات نہیں, ہر چیز کی قیمت مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر بھی اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے کتنی خدمت کی ہے, عوام کیسی زبردست خدمت کی ہے, آئندہ الیکشن میں بھی ہم ہی جیتیں گے. ظالم ہوتا اتنے مظالم اتنے ظلم کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کی توقعات کیا ہیں, اور جس پیمانے پر اس وقت ظلم کا بازار گرم ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا موبائل چھن گیا, کسی کا پرس چھن گیا, چھوٹی موٹی چیزیں چھن گئی, تو ان میں سے تو کوئی ہمت نہیں کرتا کہ وہ پولیس میں جا کر اس کی شکایت کرے, اس لیے معلوم ہے کہ جو دوسرا موبائل جیب میں پڑا ہے وہ بھی نکل جائے گا, جو دوسرا پرس جیب میں پڑا ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا. زیادہ چھوٹی موٹی شکایت کرنے کے لیے تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود ان کو شکایت یہ ہے کہ بھائی اگر لوگوں کو یہ پریشانی ہے, ڈاکہ پڑ رہا ہے, تو یہاں کی شکایت کیوں نہیں کرتے, یہاں کے ہمارے پاس شکایت کیا ہے, شکایت لکھوائے. آپ ٹی وی کے جتنے ان کے مذاکرے ہیں سب اتنا لے لیجیے, اگر چھوٹی موٹی چیز لوٹ لی جاتی ہے, چھین لی جاتی ہے, تو کوئی ہمت ہی نہیں کرتا, لیکن اگر بڑی چیز بھی چھین لی جاتی ہے تب بھی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں. اس وقت کھانوں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی کھانے کے دروازے تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں, اس لیے اس بات کا یقین ہے کہ اس سے زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب حکمران ظالم ہو جائیں تو پھر کوئی پرسہ لحاظ نہیں ہوتا, اور کیفیت اس حد تک بگڑ جاتی ہے, یعنی یہ سلسلہ اگرچہ تیسری خلافت کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا, مگر حاکم شام کے زمانے میں یہ عروج پڑا گیا تھا, اور حاکم شام نے جو سب سے بڑا ظلم کیا, سب سے بڑا ظلم جو اس نے کیا, اس نے سلطنت لوٹ لی, اس نے لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا, لوگوں کو قتل کروا دیا, بچوں کو یتیم کروا دیا, یہ سارے ظلم ہیں اپنی جگہ پر, لیکن جو سب سے بڑا ظلم اس نے کیا وہ یہ کہ یزید کو برتر اقتدار بیٹھا دیا, یزید کے شکر اقتدار کیا, یہ بدترین ظلم ہے, کسی ظالم کو اقتدار پر بٹھانا اس سے برتر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا.
چنانچہ اس کا نتیجہ نکلا کہ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایسا بڑا سانحہ پیش آیا جسے کربلا کہا جاتا ہے. اور عزیزان محترم، ہم میں تو طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم پورے 72 کا تذکرہ کر سکیں. اپنی بساط کے مطابق ایک ایک کر کے روزانہ کسی نہ کسی شہید کا تذکرہ کر دیتے ہیں. یہاں کراچی میں بھی یہ دستور ہے کہ آج کی تاریخ میں حسین کے 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جناب علی اکبر کے بارے میں ذرا غور کیجیے آپ. اگر تاریخی حوالے سے تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام نے گویا کربلا کے سفر کو روکے رکھا. اگرچہ اللہ کے رسول ساری باتیں بیان کر کے گئے تھے، مگر گویا حسین کربلا کے جہاد کا آغاز نہیں کرتے جب تک کہ علی اصغر کی دنیا میں نہیں آ جاتے. علی اصغر کی آمد کے بعد امام نے مدینہ سے سفر شروع کیا. ابھی شاید 18 دن کی عمر تھی علی اصغر کی، 18 دن اس وقت یہ سفر شروع کیا. تو اندازہ ہوتا ہے امام کی نگاہ میں یہ سپاہی کتنا اہم تھا. اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی آخر امام نے خطبہ دیا تھا تو خطبے میں بہت ساری باتیں کہی. اس میں یہ دو جملے بڑے اہم ہیں. جو ایک جملہ یہ کہا، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب جا سکتے ہو، میں تم سب سے بیعت اپنی اٹھاتا ہوں. جہاں یہ جملہ تھا اس کے بعد یہ والا جملہ بھی کہا تھا، بلکہ تم میں سے ہر ایک میرے عزیز و اقارب کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ لے جائے. بولا مطلب یہ تھا کہ کوئی عباس کا ہاتھ پکڑے اور عباس کو لے جائے، کوئی علی اکبر کا ہاتھ پکڑے اور علی اکبر کو لے جائے، کوئی قاسم کا ہاتھ پکڑے اور قاسم کو لے جائے. یہ باتیں امام نے وہاں پر کہیں، مگر جو لاجیکل بات امام کو کہنا چاہیے تھی، آپ غور کیجیے اس پر، جو لاجیکل بات امام کو کہنا چاہیے تھی وہ امام نے نہیں کہی. اصل میں امام کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ عباس کو لے جائیں، علی اکبر کو لے جائیں، یہ والی بات اگر امام کہیں تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ تھی کہ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایسا کریں کہ آپ لوگ جائیں اور جو خیموں کے اندر بیویاں بیٹھی ہیں انہیں بھی لے جائیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا امام کو، اس لیے کہ یہ مقدرات ہیں، یہ اس میں تو طہارت کی نشانیاں ہیں. چنانچہ ان کے بارے میں امام کا جملہ نہیں ملتا کہ امام نے کہا کہ ان کو لے جاؤ. اور اسی طرح سے ننے علی اصغر کے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، بیچارہ شیرخوار ہے، اسے لے جاؤ. مگر کہیں آپ کو کسی مقاصد کی کتاب میں جملہ نہیں ملے گا کہ امام نے والی بات کہی ہے. نہیں، امام نے والی بات نہیں کہی. تو جو کہنا چاہیے تھا وہ امام نے نہیں کہا، جو زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ امام نے نہیں کہا. تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عباس حسین کے لشکر میں شریف ہیں تو یہ اپنے جذبہ ایثار کی وجہ سے شریف ہیں، اپنے جذبہ قربانی کی وجہ سے شریف ہیں. علی اکبر اگر اپنے بابا کے ساتھ برابر شریف ہیں تو علی اکبر کے دل میں بابا کی محبت ہے اور بابا کے لیے جذبہ ایثار ہے، زیادہ بابا کے ساتھ بھی شریف ہیں. مگر گویا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایثار اور محبت کی وجہ سے میرے ساتھ شریف ہیں، مگر اگر یہ میرے ساتھ شریک نہ بھی ہوں تو میرا مشن پورا ہو جائے گا ان کے بغیر. ہاں، مگر ان بیویوں کے بغیر میرا مشن پورا نہیں ہوگا. اسی طرح سے علی اکبر کے بغیر میرا مشن پورا نہیں ہوگا. تو اندازہ کریں کہ علی اکبر کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. لہذا اب وہ منزل آ گئی کہ امام نے اپنے سارے ساتھیوں کو قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد اب جہاد کے لیے کمر کو کس لیا اور میدان جہاد کی طرف نکلے. جب میدان جہاد میں پہنچے تو انسانوں کا کانٹے مارتا ہوا سمندر اور ہر ایک رسول کے نواسی کے خون کا پیاسا، ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اوزار ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، اور ان سب کا نشان فقط ایک شخص ہے، حسین ابن علی.
ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری تلوار ان کو لگ جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا نظام ان کو لگ جائے۔ یہ انسانوں کا ساٹھے ناتا و سمندر اور تن تنہا فاطمہ کا لال۔ چنانچہ میدان میں جانے کے بعد امام نے جہاں بہت سارے طریقے اختیار کیے، اس نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ امام نے صدا استقاضا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو فاطمہ کے لال کی مدد کو پہنچے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کو پہنچے۔ عزیز کوحرام بٹا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی تھی۔ جب بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، حسین میدان سے پلٹ کر پھر دوبارہ خیموں کی طرف آئے، بیویوں سے مخاطب ہو کے کہا، ہے بیویوں ابھی تو میں زندہ ہوں، کیا بات ہے یہ گریہ کا شور کیوں بلند ہوا ہے؟ کسی بیوی کی آواز آئی، ارے آقا آپ نے جو صدا استغاثہ بلند کی ہے اس کی وجہ سے ننھے علی اکبر نے اپنے آپ کو دھولے سے گرا دیا ہے۔ ننھے علی اکبر کو آپ کی آواز سنائی دی ہے اور وہ میدان میں جانے کے لیے ایسا ہے کہ بے چین ہو رہے ہوں۔ ایک مطلب آقا اس خیمے میں آئے، ننھے علی اکبر کو اٹھایا، ماں کو دلاسا دیا کہ میں اسے میدان میں لے جاتا ہوں، شاید دشمن اسے پانی پلا دیں، لہٰذا علی اکبر کو میدان میں لے کر آئے۔ جب میدان میں لے کر آئے، گھوڑے پر سوار ہیں، علی اکبر کو چادر کا ٹکڑا ڈالا ہے۔ ٹھیک میدان میں پہنچنے کے بعد اب علی اکبر نے، علی اکبر کے بارے میں جو گفتگو سنی ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، مگر دو جملے دو جملے کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ ابھی جو اگر کوئی جنگ کا محاذ تو علی اکبر نے محاذ کر دیا، اگر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، عباس نیزا لے کر آئے تھے، ہم جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ علی اکبر بھی جو آئے تھے تو تلوار لے کر آئے تھے، ہم مقابلہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اور حسین بھی جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم دفاع نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ارے یہ چھ مہینے کا بچہ کون سی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے؟ یہ کون سی جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ اور یہی جملے امام نے ارشاد فرمائے، مولا ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں تو یہ چھوٹا سا بچہ، یہ تو بے خطا ہے، اور معصوم بچہ ہر ایک یہاں بے خطا ہوتا ہے۔ ابھی جو آئین ممکن ہے کہ کچھ لوگ انبیاء کو معصوم نہ مانتے ہوں، کچھ آئمہ کو معصوم نہ مانتے ہوں، مگر چھوٹا بچہ، ارے عیسائیوں کے یہاں بھی معصوم ہے، یہودیوں کے یہاں بھی معصوم ہے، ارے انسانیت کی نگاہ میں معصوم ہے۔ یہاں وہی جملے امام نے ارشاد فرمائے، یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ خطا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو یہ لوگ تمہارے سامنے میں بچہ رکھ دے۔ امام نے بچے کو تپتی ریتی پر رکھ دیا، مگر کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بس امام نے آخری جملے ارشاد فرمائے، اور جو بھی علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہ بیٹا علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے پسند ہو، تم بھی اپنی حجت تمام کر دو، لیجیے اب علی اصغر کا جہاد شروع ہوا۔ چھوٹے سے بچے نے ننی کی زبان اپنے لبوں پر پھیری ہے، ارے ایسا اثر ہوا کہ اب پاس سے لے دے گا وہ اثر ہوا تھا، علی اکبر کی تلوار کا وہ اثر نہ ہوا تھا۔ یہ اچھی منہ موڑ موڑ کر رونے لگے، اچھی اچھی کر رونے لگے، ایک مطلب فوج میں کوحرام برپا ہو گیا۔ عمر ساتھ حکم دیتا ہے ہرملا کو، اے ہرملا دیکھتا کیا ہے؟ اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو پتا کر دے۔ لیجیے ہرملا نے تیر جوڑا، کمان سے تیر جوڑنے کے بعد جو ہرملا نے تیر پھینکا ہے تو اب مخاطب کے جملے ہیں، پنکل اسبری علی لب الحسین، ارے بچہ حسین کے ہاتھوں کو منقلب ہو گیا۔
عزیزو چھوٹا سا بچہ تڑپنے لگا، ارے بچے کے گلے سے خون کا پپانا جاری ہو گیا، اب حسین کی منزلیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں۔ اب حسین کو دیکھیے، دیکھیے پورا واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے، مگر حسین کی ایسی کیسے کہیں نظر نہیں آتی ہے، بڑے تو خود اٹھائے حسین نے، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں حسین نے، ارے بڑے مسائل کا سامنا کیا ہے مولا نے، مگر اس کے باوجود پورے واقعے کربلا نے جہاں وہی فیصلہ کیا، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، کہیں پر بھی مولا کا تردد نہیں ہوا۔ بس ایک واقعہ علی اصغر کا ہے جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولا کی قوت فیصلہ کی جواب دے گئے اور مولا تردد میں مبتلا ہو گئے۔ ارے کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا کروں، ایسا تردد پورے واقعے کا بلا کہیں نظر نہیں آتا۔ بس آخری مرتبہ، ایک مرتبہ مولا ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے، اب مولا سے بولا کچھ نہیں جاتا، بچے کے گلے سے چادر کا ٹکڑا ہٹانا، ماں کی جو نگاہ پڑی، ماں کا کلیجہ دھکتے رہ گیا، ایک جملہ رباب کی زبان سے نکلا ہے، ارے مجھے تو پورا مرضیا معلوم ہوتا ہے، ایک کام کری اکبر کے لیے مرضیا ہے، مگر دوسری جانب آقا کے لیے پسندی بھی ہے۔ رباب مخاطب ہو کے کہتے ہیں جا بولیا اب اس میں کل انہار، ارے بیٹا کیا تیرے جیسے کبھی بلا کر گزر جاتا، مرضیا ہو گیا، مگر خوشی کا مولا کے لیے تسلی ہے کہ میرے آقا، اے میرے مولا، کیا تاریخ انسانیت ایسا کبھی ہوا ہے جو مقصد چاہیں گے،
ماتم حسین